پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا قرآن میں شراب حرام ہے؟ اب آپ دیکھیے، اگر یہ لکھا ہو کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے تو جس کام میں گناہ ہو وہ حلال ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے، وہ ثواب کا کام ہے، یہ وہ مباح کام ہے؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے جب گناہ کا لفظ اس کے ساتھ لکھ دیا گیا تو پھر شک کہاں سے باقی رہ گیا؟ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے یا اپنے دل کی مرضی پوری کرنے کے لیے کسی چیز کو بھی جو چاہے نام دے دیں، پھر یہ بھی ایک مغالطہ دینا ہے نا کہ اگر منع نہیں کرو، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا، لیکن صاحب بتایا گیا کہ گناہ کا کام ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی پہلے اپنی ذاتی ضروریات پوری کر لو تو جو بچے اس میں سے دو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ یعنی دین ہمیں وسعت دیتا ہے، صرف دنیا کی فکر نہیں آخرت کی فکر بھی دیتا ہے، اور جو لوگ دین کے بغیر جیتے، فرق کیا ہے دین کے ساتھ جینے میں اور دین کے بغیر جینے میں، قرآن پڑھنے کے ساتھ جینے میں اور قرآن کے بغیر جینے میں؟ جو شخص دین کی سوچ رکھتا ہے، دین کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے، اور جو شخص اس کتاب کے بغیر جیتا ہے وہ صرف دنیا کے غموں میں گرا رہتا ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے اصل مسئلہ اور اصل غم آخرت کا غم ہے، دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ ہر غم آتا ہے اور جاتا ہے۔ اگر آپ پچھلی کئی سال اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو کتنے ہی تکلیف دہ مرحلے آپ نے دیکھے، درد، تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی، اور ان میں سے بہت ساری آپ کو ایسی یاد ہوں گی کہ جو آئی اور گزر گئی، ختم ہو گئی، وہ باقی نہیں رہی، لیکن آخرت کا غم وہ ختم نہیں ہوگا، آخرت کی پریشانی اور آخرت کی تکلیف اور آخرت کا دکھ وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی عقل مند انسان وہ ہے کہ جو غم دنیا سے نجات پا کر اپنا غم آخرت کو بنا لے، یہی دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرح سے عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا اکٹھا رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یعنی بظاہر دیکھنے میں ہر لحاظ سے وہ بہت اچھا لگتا ہو، لیکن اگر مسلمان نہیں تو اپنی بیٹی اس کے ساتھ مت لے آنا۔ کیوں؟ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ شرک کا انجام تو آگ ہے، اور شرک کرنے والے کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ایک نہ ایک دن اس سے متاثر ہو ہی جائے گا، کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی جسمانی تعلق منع ہے، یعنی ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے یا ان سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کرے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں عورت کو ایک کھیت سے تشبیہ دی گئی۔ بہت سے خواتین اس پر ناراض ہوتی ہیں کہ ہماری عزت کم کر دی گئی ہے ہمیں ایک کھیت سے تشبیہ دے کر، حالانکہ کھیت کی قدر کسی کھیت والے سے ہی پوچھے۔ یعنی جو لوگ زمیندار ہوتے ہیں، لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ اس زمین کی وجہ سے اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت یا اپنے آپ کو کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی دور میں زمین کی قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی ہے, وہ کبھی بھی ایسی چیزوں میں سے نہیں رہی کہ جس کی کوئی قدر نہ ہو یا جس کی کوئی حیثیت نہ ہو. زمین ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم سب آئے ہیں, جس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. عورت بھی ماں کی حیثیت میں انسانی نسلوں کو جنم دیتی ہے, بچے خود بڑے بھی ہو جائے پلٹ پلٹ کر ماں ہی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو مثال ہے کہ عورت کھیت کی طرح ہے, آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اپنے کھیت کے ساتھ صرف زیادتی نہیں کرتا, اس کی کیئر کرتا ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو شوہر کے لیے بیوی بہت قیمتی چیز ہے, وہ اس کی خوشی کا سبب ہے, وہ اس کی حفاظت پر اسے معمور کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی کیئر کرو. اور پھر اسی طرح کوئی بھی انسان اپنی زمین کو بنجر نہیں چھوڑ دیتا, یعنی عورت کو محض اپنے جسمانی لطف کے لیے استعمال نہ کرو, وہ کوئی سیکس آبجیکٹ نہیں ہے, وہ ایک ماں بھی ہے. گویا دنیا میں بہت سارے ایسے نیگیٹو رویے ایٹیٹیوڈ جو عورت کے لیے استعمال کیے گئے, ان سب کی نفی ہے اس میں. یہ بہت گہری آیت ہے, کیونکہ اس وقت ہم ڈیٹیل تفسیر تو نہیں پڑھے, ہلکا ہلکا ٹچ بس تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں, کیونکہ مقصد کیا ہے کہ ایک دفعہ قرآن سارا تھوڑے دنوں میں گزر جائے اور اس کی ایک مجموعی جو تاثیر ہے اندر کو دھونے کی وہ ہم حاصل کر سکیں. لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں یہ چیزیں جاننا چاہیں تو اس کے لیے جو ہمارا کورس ہے تعلیم القرآن, اس کے پرسیکٹ وغیرہ جو ہے اس میں کافی وضاحتیں مختلف چیزوں کی دی گئی ہیں. لیکن ہلکا سا ایک ٹچ اس لیے دیا گیا کہ ہم خواتین کا مسئلہ ہے نا, اور مشکل یہ ہے کہ بہت سی مسلمان عورتوں کو ایسی باتیں کر کے اسلام سے متنفر بھی کیا گیا ہے, اسلام سے دور کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان عورت کا ایمان اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے ناراض ہو, چاہے وقتی طور پر اس کو کوئی چیز اپنے خلاف ہی نظر آ رہی ہو. مسلمان ہونے کا مطلب ہی کیا ہے, اللہ میں جھک گیا, جو تو کہتا ہے مجھے قبول ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں, اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے یا میرے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کرے, لیکن وہ مختلف رسالوں کے ذریعے ہمارا مقام اور قدر متعین کرتا ہے. اب دیکھیں کہ کھیت اگتا ہے, جو ایک باغ لگتا ہے تو اس میں داخل ہونے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ کھیت میں جا کر جو فیلنگ ہوتی ہے وہ صرف دور دور سے نہیں ہوتی, کہ آپ کو میں زبانی کو بات بتاؤں تو وہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی زرخیز اور سرسبز زمین پر چلنا جو ہے, اس کی جو بھینی بھینی خوشبو ہے اور اس کا جو رنگ ہے, روپ ہے, ان پودوں کے اندر جو جان ہوتی ہے, وہ انسان کی روح کے اندر تک خوشی کو اتار دیتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے جہاں لباس کہا گیا, وہاں ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا. اور تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا, تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ, یعنی اس میں ایسی پابندیاں نہیں ہیں جو انسانی نفس پر بھاری ہوں. ٹھیک ہے, اس کے کچھ آداب اور اس کا کچھ سلیقے ضرور بتائے گئے, لیکن قریبی تعلق کی طرف دراصل نشاندہی ہے. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں, وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے, زیادتی نہ کرنا, پوچھے جاؤ گے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی ایسی چیز پہ قسم نہ کھاؤ یا اس طرح کی قسم نہ کھاؤ کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا. یعنی قسم کھانے کی اجازت تو ہے, لیکن نیکی کے کام کو چھوڑنے کے لیے نہیں, یا نیکی سے باز رہنے کے لیے نہیں. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں, لہ قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو, بات بات پہ واللہ کہنا یا قسم سے کہنا یا بائی گاڈ کہنا, ان پر اللہ گرفت نہیں فرماتا, کیونکہ یو ڈونٹ مین اٹ, اس کو قسم نہیں کھا رہے تھے, صرف ایک تکیہ کلام ہوتا ہے آپ کا. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو, یعنی نیت اور ارادے کے ساتھ, ان کی بات پر اس کو ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اصل میں عرب جاہلیت میں عورتوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا, اب یہاں ان چیزوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. بعض مرد حضرات اس بات کی قسم کھا لیتے تھے کہ ہم بیوی سے بولیں گے نہیں, اس سے کوئی جسمانی تعلق نہیں قائم کریں گے. فرمایا کہ نہیں, یہ معاملہ صرف تمہاری مرضی پہ نہیں, چار مہینے کی لمٹ ہے، یا تو اپنی اصلاح کر لو یا پھر اس کو چھوڑ دو، اس کو بیچ میں لٹکا کے مت رکھو. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ دونوں حالتوں کو جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام ماہواری کے آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. یعنی متعلقہ عورت کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے، جنین ہے، تو اس کو ظاہر کر دے تاکہ اس بچے کی آئیڈینٹیٹی محفوظ رہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا بچہ ہے. انہیں ہر چیز ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی انہیں چھپانا نہیں چاہیے مراد یہ ہے. اگر وہ اللہ اور روزے آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پہ آمادہ ہو، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی مرد کو طلاق کے ساتھ رجوع کا حق بھی دیا گیا ہے اگر وہ تعلقات درست کرے، محض ستانے کے لیے نہیں کہ رجوع کرو اور پھر خوب پریشان کرو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، عورت کا مقام ایک دم بلند کر دیا گیا ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. ذکر جاہلیت میں تو عورت کا نام بھی ایک باعث آر چیز سمجھا جاتا تھا، حقوق دینا تو بہت دور کی بات. یعنی جاہلی معاشرے میں کہاں یہ کہا جائے کہ ان کے بھی حقوق ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی اصلاح تھی. یہ تو ہم آج ویسے سے دیکھ رہے ہیں، جدید دنیا میں عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ حقوق دیے. ہاں، خاندانی نظام کو درست رکھنے کے لیے الرجال علیہن درجہ، مردوں کو ان کا ایک درجہ حاصل ہے. کیونکہ گھر کی دنیا بھی کیا ہے، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جس میں ایک ہیڈ ہوگا اور دوسرے مشیر اور باقی اس کے ممبر ہوں گے. بالکل اسی طرح جیسے کسی ملک کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے. کسی بھی شخص کے لیے ملک کا سربراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کی قدر و قیمت گھٹ گئی یا باقی کی کوئی حیثیت نہیں یا ڈسکریمنیشن کوئی کی جا رہی ہے. انتظامی ضرورت کے تحت کسی ایک کو تو اتھارٹی دینی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی کیا حکم ہے جو امر ہوں شور ابل نہ ہوں، معاملات باہم مشورے سے طے پائے. اس درجے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو ڈکٹیٹر بنا دیا گیا کہ ہر کام اپنی مرضی سے کر گزرے. آگے آپ دیکھیں گے کہ دور تک پلانے چڑھانے کے معاملے میں مشورے کا پابند کیا گیا ہے کہ معاملات گھر کے معاملات کو بھی مشورے سے طے کرو. آپ دیکھیں کہ اگر 3-4 لوگ بھی ایک کام اکٹھے کرنے لگے اور اگر ان کو کوئی ذمہ دار نہ ہو، کوئی لیڈر نہ ہو، کوئی سربراہ نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے ان سب کاموں میں کیا اس کی کیفیت ہوگی. ہر کوئی آپا جھاپی کر رہا ہوگا، ہر کوئی مختلف کام خود سے خود کر رہا ہوگا، یا تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا یا جو ہوگا اس میں فساد ہوگا. تو بالکل اسی طرح ایک گھر کے اندر جب کوئی فائنل ڈیسیزن لینے کی بات ہوتی ہے تو ایک شخص کو ذمہ دار ہونا چاہیے. وہ ذمہ داری کا بوجھ اللہ نے مرد پہ ڈال دیا ہے، لیکن اس آیت کو بھی عموماً عورتوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈالی جائے، صنف نازک کے یا مرد آہن کے. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تصريح بإحسان. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. یہ ہے حقوق عورت کے. البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ دونوں حدود الہی پہ قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرے وہی ظالم ہیں. یعنی خلا کی صورت میں عورت کو مرد سے چیزیں واپس کرنا ہوگی، اگر مرد طلاق دے تو پھر نہیں. پھر اگر اس نے طلاق دے دی، یعنی دو بار دینے کے بعد تیسری طلاق مرد نے دے دی، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کرے کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذاقہ نہیں. یعنی ایسا خود بخود ہو تو درست ہے، ورنہ اگر حلالہ کیا کرایا گیا تو اس پر سلامت کی گئی ہے، کیونکہ اس میں بھی عورت کا حق مارا جاتا ہے. یہ بات ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ عورتیں ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی حوالہ کی وجہ سے، یعنی جاتے بھی مرد کرے اور پھر سزا پھر عورت ہی بھگتے، طلاق کی سزا بھی وہی بھگتے اور اس کے ساتھ حوالہ کی بھی. یہاں جس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آٹومیٹکلی اگر حالات اس طرح بن جائیں کہ ایک عورت نے ایک جگہ سے اسے طلاق دی، کہیں اور شادی کی، شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر دوبارہ اگر پہلے شوہر نے پروپوز کر دیا تو نکاح ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود ایسی ارینجمنٹ کر کے نکاح کیا جائے اور پھر عورت اس کے ساتھ کچھ وقت بسر کرے اور پھر وہ طلاق دے اور پھر وہ کہیں جگہ پر جائے. یہ عورت کے ساتھ ایک شدید قسم کی زیادتی ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی ذلیل و خوار کر کے گھر سے مت نکالو، دھکے دے کے نہ نکالو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا. ایک شخص صرف اس لیے طلاق نہ دے بیوی کو کہ میں خوب اسے پریشان کر کے اپنا بدلہ لوں گا، تو فرمایا کہ یہ زیادتی ہوگی. اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تمہارا یہ ظلم عورت پر نہیں اپنی جان پر ہے. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمی سے تمہیں سرفراز کیا. تمہیں تو امت مسلمہ کا رول ادا کرنا ہے، پوری دنیا کے سامنے حق کی گواہی رکھنی ہے. اگر تمہارے اپنے گھر میں عورتوں کا یہ حال ہے تو تم کس منہ سے دنیا والوں کے پاس جاؤ گے؟ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لے جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. یعنی بعض اوقات عورت بیوہ ہونے کی صورت میں یا طلاق یافتہ ہونے کی صورت میں اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہے یا پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تو خاندان رکاوٹ بنتا ہے. فرمایا کہ ایسی رکاوٹیں مت کھڑی کرو. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت سے رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل مکمل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. یعنی عورتوں کا پھر ایک حق دیا گیا یہاں. طلاق کے باوجود بیوی کا نام نفقہ دینا ہوگا اگر بیوی اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. مگر کسی پر اس کی غصت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے ستایا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی اگر باپ فوت ہو جائے تو باقی وارثوں کو بھی عورت کو ستانا نہیں چاہیے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مداخلہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ تم طے کر لو وہ معروف طریقے پہ ادا کرو، یعنی اس کی اجرت دو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. بیوہ کی عدت بتائی جا رہی ہے تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، یعنی اسی گھر میں رہیں یا پھر دوسرا نکاح کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کے دائرے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی. مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، شک کی دوستی نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال سب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پہ کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. پھر عورت کا حق بتایا جا رہا ہے. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یعنی ستا کر نہ دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا. لیکن نکاح جو کیا تھا اگر سے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، محض نکاح کرنے پر بھی آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت خود نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں اپنے نکاح ہے نرمی سے کام لے، یعنی پورا مہر ادا کر دے یہ شوہر، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی طلاق تک کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور احسان کا معاملہ۔ اپنی نمازوں کے لیے گہداشت رکھو، کیونکہ طلاق کے جھگڑوں میں عموماً نمازیں متاثر ہو جاتی ہیں، خصوصاً طلاق وسطی کی۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز محض نماز پڑھنا نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، یعنی نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نام و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پہ نہیں۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یعنی جیسے کوئی گھر سے مہمان رخصت ہوتا ہے، ایسے بیوی کو رخصت کرو، اور جاتے وقت جیسے کوئی مہمان کو تم دے کر دلاتے ہو، اسی طرح تم بیوی کو طلاق کے موقع پر بھی دے کے رخصت کرو، یہ اسلامی اخلاق۔ پر اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے در سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر سب کا تو ہم اس وقت کرتے ہیں جو کو مصیبت آتی، یا ویسے ہم کسی کے اوپر قرض کھا کر دیتے ہیں۔ یہ اس خاص طبقے کی طرف اشارہ ہے جو خصوصاً اللہ کے دین کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں، قرض حسن، کہ اس کی سزا میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر دوں گا کیونکہ تم یہ میری خاطر خرچ کر رہے ہو۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نہ لڑے؟ کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم تو بادشاہ بننے کا، وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔ کیونکہ انسانوں کو عموماً کس میں تولا جاتا ہے؟ مال میں۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دماغی اور جسمانی صلاحیتیں محض مالدار ہونے سے کہیں بہتر ہیں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، پر سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جو طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک ہاتھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا تو سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ جب قوموں کے اندر اخلاق اور کردار ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو صبر نہیں رہتا، وہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ تو جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اب جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا پیمان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.